متفق و متحد رہو. اگر جزوی طور پر ذاتی طور پر آپ کے باہر میں اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن جب مسجد میں امامداری میں خصوصاً عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتے ہیں تو پھر وہ ذاتی عناد و بغضوں کو وہاں گھر میں رکھ کر امامباڑی مسجد میں آیا کرو. مقررین سے بھی میں یہی خواہش کرتا ہوں، خدا کے لیے ممبر حسینی لوگوں کے جوڑنے کے لیے، لوگوں کو آپس میں ملنے کے لیے ہے، لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد ڈالنے کے لیے ہے. لوگوں کو اس ممبر حسینی سے محبت کا پیام دو، لوگوں کو اس ممبر حسینی سے اخوت کا پیغام سنا دو، تاکہ جب آپ کے ممبر سے لوگ اٹھیں گے تو وہ یہ احساس نہ کرے کہ یہ اردو زبان ہے، یہ پشتو زبان ہے، یہ سندھی ہے، یہ شمالی علاقہ جات والا ہے، یہ کہاں کا ہے. وہ صرف یہ احساس کر لے کہ ہم سب حسینی ہیں.
وعلى آله آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. وبعد، فمن كلام مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه سلام الله الملك العلام ونظم أمركم، درود و سلام ہو ہمارے اس محبوب اور مرحوم قائد پر جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھا. درود و سلام ہو ہمارے ان بھائیوں پر جنہوں نے اس تحریک کے کامیابی کے لیے شب و روز کام کیا. درود و سلام ہو ہمارے ان شہیدوں پر جنہوں نے اس تحریک کو بیمہ کرنے کے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا، خصوصاً ان شہداء پر جنہوں نے کوئٹہ کے کربلا میں اپنی پاک خون کے ساتھ ہمیں یہ پیام دے دیا کہ ہم جا رہے ہیں لیکن تم لوگ وہ مشن، وہ مقصد، وہ ہدف جس کے لیے یہ تحریک قائم ہو چکا ہے آگے بڑھائے. اور ہمارا درود و سلام ہو ان معلولین اور مجروحین پر جو کوئٹہ کی نااہل انتظامیہ کے ظلم اور تشدد سے مجروح و معلول ہو کر اس وقت علالت کے بستر پر پڑے ہیں، ہماری درود و سلام ہو ہمارے ان بھائیوں پر، تحریک ان مسئولین پر جو اس وقت کوئٹہ کے زندانوں میں پابند و مقید ہیں. اور پھر درود و سلام ہو ان صوبہ سندھ کے عموماً اور کراچی کے خصوصاً تحریک کے ورکروں پر جنہوں نے اس کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے شب و روز جد و جہد کی. میں زیادہ دن مزاحم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بعض حضرات نے اپنے اپنے تقاریروں میں کچھ باتیں کی اور ساتھ انہوں نے وضاحت طلب کی، یہ میں عرض کروں کہ تحریک کے فعالیت کے سلسلے میں ہم نے دو قسم افراد دیکھے. ایک قسم کے افراد وہ تھے جو خصوصاً صوبائی جنرل سیکرٹری حضرات تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے صوبوں کی کاروائی اور فعالیت پیش کی، اور ان کے ساتھ ساتھ مرکزی دفتر کے آپ سیکرٹری بھی تھے، انہوں نے بھی مرکزی دفتر کی فعالیت بیان کی، اور ان حضرات نے سب کچھ یہ کوشش کیا کہ آپ کو یہ باور کروائے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے. یعنی انہوں نے پورا کا پورا لہجہ جو استعمال کیا مثبت تھا، اور دوسرا لہجہ بعض رفقہ کا اور تھا جنہوں نے تحریک کے مثبت پہلو کے ساتھ ساتھ تحریک کے منفی پہلو کو بھی یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. میں بھی ذات خود اس پہلے فکر والوں کے نسبت یہ دوسرے زبان والوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، چونکہ اگر ہم اپنی کمزوریوں کا عیوب کا احساس نہ کریں تو کبھی بھی ہم ان کمزوریوں کو زائل کرنے اور تحریک کو مزید فعال بنانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے. میرے عزیز بھائی، اگر ہم اور آپ مرد ہیں، اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، تو پھر ہم میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، ہم میں اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ اگر ایک برادر مسلمان ہماری کمزوریوں کی نشاندہی کی تو ہم غصہ نہ ہو جائے، ہم اس کے اس تعمیر انتقاد کو غور کے ساتھ سن لیں اور پھر اس اگر ہم میں عیب ہے، کمزوری ہے، اس کی برطرفی کے لیے کوشش کر لیں. برادر عزیز، تقوی سب سے مهم مسئلہ ہے. تقوی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہج البلاغہ میں بار بار فرماتے ہیں، عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ. تقوی کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اگر ایک غلطی کرے تو پھر اس غلطی کے چھپانے کے لیے کئی غلطیوں کا مرتکب نہ ہو جائے. اور ہم میں تقوی کی کمزوری کی وجہ سے ہم اگر ایک غلطی بھی کریں پھر اس غلطی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس کو چھپانے کے لیے کئی اور غلطیاں کرتے ہیں. اگر آپ نے اس سال میں کچھ نہیں کیا ہے، مرد بن کر یہاں اعتراف اور اقرار کرو کہ بابا ہم نے جس طرح کی ہونا چاہیے تھا کام نہیں کیا ہے. مرکزی دفتر کس طرح مثلا لوگوں کو یہاں پر اپنا فعالیت سناتا ہے؟ اگر مرکزی دفتر فعال ہوتا تو آج اس قسم کی شکایت ہمارے سننے میں نہ آتی. مرکزی کابینہ کہاں ہے؟ وہ کمیٹیاں جو بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے محترم دوست نے تذکرہ کیا، اس کمیٹیوں اس ان فیصلوں پر عملی جامہ پہنانا اور اس کمیٹیوں کو آپس میں مربوط کرنا یہ کس کا ذمہ ہے؟ یہ مرکزی کابینہ کا؟ کہاں ہے ہماری مرکزی کابینہ؟ ایک سال ہم نے انتظار کیا صرف اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب بھائیوں کو لے کر آگے بڑھے، خواہ اہل علم ہو، وکیل ہو، ذاکر ہو، ملنگ ہو، جس شعبے زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو وہ سب ساتھ لے کر ہم آگے بڑھے۔ ہم نے انتظار کیا انتظار کیا، لیکن انتظار کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے، اب تک اس سے زیادہ ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ برادران عزیز، ہم اگر اپنی اس مجمع میں دیکھیں کہ بعض مہم افراد اس وقت حاضر نہیں تو اسے ہماری حوصلہ شکنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے عزم میں، ہمارے ارادوں میں اور صمیمیت آنا چاہیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اگر ہم 100 دوست ہیں، ہم نے یہ طے کیا کہ اکٹھا اس عمارت کو بنانا ہے، اس مثلاً خیمے کو بلند کرنا ہے، اٹھانا ہے، اب اس میں اگر 100 آدمی ہوتے تو میرا 1/100 حصہ پوچھتا، اب اگر ہمارے ان 100 رفقا میں سے 10, 20, 25, 30 رفقا بعض موانی کی وجہ سے نہ پہنچ سکے تو آیا ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ ہمارے وہ 25 روپے کا نہیں آئے ہیں لذا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یا نہ اب ہم کہیں کہ اگر پہلے مجھے 1/100 زور لگا کر اس عمارت کو کڑا کرنا تھا، اب چونکہ ہماری تعداد کم ہو گئی ہے لیکن مکان اس حد میں ہے، اس کا وجود اتنا باری ہے، تو ہمیں زیادہ زور لگانا ہے، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور زیادہ ہوگی۔ میں اس اظہار کے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے، یعنی یہ گندم جو ہم خریدتے ہیں، کاتے ہیں سال بھر، جب کانے سے رہ جاتے ہیں تو اس گندم کو ہم تخم بناتے ہیں۔ اسی طرح بچے اگر موت سے بچ جاتے ہیں تو وہ قوم کی لیڈر بن جاتے ہیں۔ ہمارے ان نوجوانوں کو، ہمارے ان بچوں کو جو پوری پاکستان کے سطح پر خلوص کے ساتھ بدون طمع اور توقع شب و روز کام کر رہی ہیں، خدا ان کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، موت سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگر آج ہم سست ہیں، آج ہم صحیح طور پر اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اپنی مظلوم شیعہ بھائیوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ اگر یہ ذمہ داری، یہی قیادت، یہی لیڈری ہمارے ان بچوں کے ذمہ آئے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس خلوص کے ساتھ، کس جان پوشانی کے ساتھ یہ پھر کام کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ امید نہیں ہونا چاہیے۔ بے خدا میں تو خود اپنی جگہ پر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کب کامیاب ہوں گے، ہمیں ہر وقت اپنا شرعی ذمہ داری اور وظیفے کا تشخیص کرنا ہے، اسی کے مطابق ہمیں قدم اٹھانا ہے۔ ہاں ہماری دوسری ذمہ دار افراد ہمارا ساتھ دے دے یا نہ دے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ خود خدا کو اپنا جواب دیں گے، لیکن خود ہمیں خدا کو جواب دینا ہے، رسول اللہ کو جواب دینا ہے، حضرت ولی اثر کو جواب دینا ہے اور ان محرومین کو جواب دینا ہے۔ برادر عزیز، ہمیں وقت دینا ہے، ہمیں قربانی دینا ہے، ہمیں واقعاً ہر قسم کو تکلیف کو پہلے سے مہیا ہونا ہے. چونکہ اذان ہو گیا، میرے خیال میں باتیں تو مجھے زیادہ کرنی تھی، کچھ وضاحتیں تھیں. خواہ وہ حکومت یا دوسری، انشاءاللہ کل جو ہمارا دوسرا نشست ہوگا اس میں میں پھر انشاءاللہ ان کے متعلق وضاحت دے دوں گا. لیکن آخر میں پھر میں آپ کی خدمت میں ہی عرض کروں گا کہ اسیکم عباد اللہ، عباد اللہ اسیکم بتقوی اللہ. جیسا کہ مولا فرماتے ہیں ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. اگر ہم متقی ہو گئے تو پھر ہم اپنے شرعی وظیفہ سے ادھر ادھر نہیں بھاگیں گے. اگر ہم متقی ہو گئے تو پھر ہمیں ہم اپنی کمزوریوں پر احساس کریں گے اور دوسرے بھائیوں کے انتقادات کو بخوشی سن لیں گے اور ان کے جو مثلا مشورے ہیں ان پر عمل، اور انہوں نے جو عیوب کی نشاندہی کی ہے ان کی برطرفی کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے. اور آخر میں میں آپ حضرات کا جو دور دراز علاقوں سے مسافرت کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں تائے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آج اور کل کے مجلسوں سے
حفاظ اسلام
عارف سید، عارف سید، عارف سید، عارف سید، عارف شاہ، عارف شاہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ ہماری یہ محفل پہلے ہی سے نورانی تھی، لیکن اس وقت ایک شخصیت نے ہمارے اس محفل کی نورانیت میں اضافہ کر دیا. وہ شخصیت ایک وہ نوجوان ہیں جنہوں نے فقہ جعفریہ کے نفاذ کے لیے کوئٹہ کے کربلا میں، کوئٹہ کے کربلا میں اپنے سینے کو ان جلادوں کے گولیوں کے سامنے سپر کر دیا. اگرچہ وہ شاید جس مقصد کے لیے آئے تھے سڑک پہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی وہ شہیدی زندہ ہے جو اس وقت حقیقت میں ہمارے اس محفل کی صدارت یہی جوان کر رہے ہیں. صحیح رہنما ہمارے یہی جوان ہیں، صحیح رہبر ہمارے یہی جوان ہیں. جو عزیز ترین چیز، قیمتی ترین چیز جس کو ہم جان کہتے ہیں، اس جان کو دین کے لیے تیار ہے. ہم اور آپ تو وقت نہیں دے سکتے، میں آپ کو معلوم ہے مقرر تو نہیں ہوں، ویسے مطالب کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بھائیوں کے جو اعتراضات تھے ان میں سے ایک بخاری صاحب کی، یہ ہم پہ وارد ہے. اگر واقعا ہم منظم ہوتی تو کم از کم میں ایک پہلی سی تقریر بنایا ہوتا اور اس میں آپ کے سارے مسائل، جوابات، اعتراضات وغیرہ سموئے ہوتے. لیکن چونکہ ہم اس حد کے نظم پہ نہیں پہنچے ہیں، لذا اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. مشہور مقولہ ہے کہ بابا دشمن تمہارا ہوشیار ہے، لذا تمہیں بھی ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے کپڑے میں ہم سے دماغ زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ عقل ان کے سروں میں ہماری سروں سے کمتر ہو اور ہمارا ان سے زیادہ ہو، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمن منظم ہے، دشمن منصوبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، دشمن ہماری حرکات و سکنات کو مد نظر رکھتا ہے اور پھر وہ قدم اٹھاتا ہے. تو ہم ہی بھی اگر ہوشیار ہونا ہے تو ہم ہی بھی منظم ہونا ہے، ہم ہی بھی ذرا حساب و کتاب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، بد نظمی کو ختم کرنا ہے. اگر ہم منظم نہ ہو تو یقیناً دشمن کی سازشی کامیاب ہوں گے. برادر عزیز، ذمہ داری صرف مرکزی افراد کی نہیں ہے، ذمہ داری صرف صوبائی یا ضلعی یا محلی عہدیداران کی نہیں ہے، ذمہ داری ہم سب کی ہے. اگر ہم ہر ایک اپنے اپنی جگہ پر اپنی مسئولیت اور ذمہ داری کو انجام دے تو یقیناً اس وقت ہم منظم ہو سکتے ہیں، ہم مضبوط ہو سکتے ہیں. اگر مرکزی افراد اپنا ذمہ داری انجام دے لیکن نیچے سطح پہ مسئولین اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دے تو پھر مثبت نتیجہ ہم نہیں لے سکتے. اگر نیچلے سطح والے رفقا، عہدیداران 100% اپنی ذمہ داری پر عمل کرے لیکن مرکزی افراد صحیح طور پر اپنی ذمہ داری انجام نہ دے تو پھر بھی مثبت نتیجہ ہم نہیں لے سکتے. لذا میں آپ سے اپیل کروں گا، آپ جس عہدے پہ ہیں، آپ جس سطح پہ کام کرتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام دیں. عہدہ کچھ نہیں ہے، تنظیم، تحریک، وسیلہ ہے. اگر ہم عہدوں کو، اگر ہم تنظیم کو مقصد قرار دے تو پھر تو ہم مشرک و بت پرست ہو گئے، پھر تو ہم مسلمان موحد، پیروکاری فقہ اہل بیت نہیں ہوئے. یہ عہدے ہمارے اور آپ کے ساتھ امانت ہے، یہ عہدے میرے اور آپ کے لیے مسئولیت ہے، تکلیف شرعی ہے. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہم اگر ان عہدوں کو امانت الہی سمجھے، اگر ہم ان عہدوں کو تکلیفی شرعی سمجھے، تو پھر ہمارا طریقہ کار اور ہوگا. اگر ہم نے ان عہدوں کو مقصد سمجھ لیا تو پھر ہمارا طریقہ کار اور ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اگر تھوڑی سی بھی کسی جگہ پر کسی نے میرا نام نہیں لیا، یا میرے نام کے ساتھ یہ عہدے کا لفظ ذکر نہیں کیا، تو پھر یا میں زبانی طور پر کہوں گا کہ مجھ سے کام نہیں ہو سکتا، یا عملی طور پر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے رفقا سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو ہمارے ساتھ عملی طور پر تعاون نہیں کر رہے ہیں. برادر عزیز، ہم اگر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل اگر عارف حسینی کے واسطے سے حل ہو جائے، تو پھر یہ وحی منزل ہے، یہ 100% اسلامی ہے، یہ 100% ملت اسلامیہ، ملت جعفریہ کے مفاد و مصالح میں ہے. اما اگر مسائل اسلامیہ، مسائل ملت جعفریہ عارف حسینی کے ذریعے حل نہیں ہوئی، کسی اور عالم دین کے ذریعے، کسی اور ایک جو اپنی ملت کے درد سینی میں رکھتا ہے اس کے ذریعے حل ہو گیا، تو پھر میں کہوں کہ یہ تو ملت اسلامیہ اور ملت جعفریہ مفاد کے خلاف ہے، یہ تو اسلامی نہیں ہے، یہ تو فلان و فلان ہے. اگر ہماری سوچ یہ ہو تو وعلی الاسلام سلام، وعلی الفقہ جعفریہ سلام، پھر تو یہ فقہ جعفریہ نہیں ہوا، پھر یہ تو اسلام نہیں ہوا، پھر تو یہی ہوا جو ہمارے برادر گرامی نے تقریر میں فرمائی، پھر تو یہ طاغوت ہو گیا، طاغوتی سوچ ہو گیا. اگر ہم نہ میں تنہا لے رہا ہوں نہ آپ تنہا لے رہے ہیں، صرف آپ بھی ہم بھی ایک شرعی ذمہ داری سمجھ کر اس تحریک پلیٹ فارم سے کام کر رہی ہے. اگر ہم ان زحمتوں کا قیمت عہدہ قرار دیں اور یہ کہ لوگ ہر جگہ میرا نام لے، میرے لیے استقبال کرے، میرے لیے نعرے لگائے، اگر ہم ان ساری سرگرمیوں کی قیمت یہ لگا دیں، تو ہم تو خسرہ دنیا والا آخرہ ہو گئے. ہمیں چاہیے کہ ان زحمات اور ان مشقات کی قیمت کو سوائے رضایت خدا، سوائے رضایت اہل بیت کسی اور چیز کو قرار نہ دے. اگر ہم نے قرار دیا تو ہم نے خسارہ کر دیا، ہم نے اتنے عزیز اور قیمتی چیز کو مفت میں بیچ دیا. برادر عزیز، قسم بہ خدا، ہاں محتاج ہے موعظے کے، آپ سے پہلے میں محتاج ہوں. اگر ہم ایک دوسرے کو موعظہ نہ کریں، اگر ایک دوسرے کو تذکر نہ کریں، نہ دیں، تو پھر تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا انجام تو امام صادق کا مدرسہ نہیں ہوگا، پھر تو شیطان ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے کو تذکر دینا برداشت نہ کر سکے، تو پھر جیسا کل بھی عرض کیا، ہم کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں؟ برادر عزیز، برادر محترم، ہمیں ایک دوسرے کے اعتراض کو سننا ہے، هم فورا غصه نکری، ہمیں دوسروں بھائیوں کو وقت دینا ہے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہے کہیں. اگر ہم اس محفل میں یا دوسری جگہوں میں یا اپنے اپنے علاقے میں اپنے مومنین بھائیوں کے اور ان کے شکایات نہ سن سکے اور ان کے مسائل کا حل نہ کر سکے، تو بابا مجھے تو یہ چیز وراثت میں نہیں ملی ہے، میں تو ایک پہاڑی آدمی ہوں، ہمارا تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ ایسے مثلا عظیم الشان محافل سے مجھے اردو میں بات کرنی ہے. مجھے خدا نے بھی یہ امانت نہیں سونپی ہے کہ تم پہ مجھے خدا نے مسلط کیا ہو کہ آپ کو من و ان بغیر جنون چرا کے میری پیروی کرنی چاہیے، بلکہ یہ امانت آپ نے مجھے سونپی ہے. بکر کے اجتماع میں آپ یا آپ کے دوسرے بھائیوں نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے. اسی طرح آپ بھی، یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ خدائی طرف سے یہ چیز آپ کو دیا گیا ہے، نہیں، مجھے بھی آپ کو بھی ملت نے یا ملت کی نمائندوں نے یہ ذمہ داری دی ہے. اگر ہم ان کے درد کو نہ سن سکے، اگر ہم ان کے مشاکل کو حل نہ کر سکے، تو پھر ان کو حق ہے کہ ہمیں گریبان سے پکڑ کر کہہ دے چلے جاؤ. بنابر این پاس ہمیں تحمل سے ذرا یہ کہ دوسرے بھائیوں کی بات سن سکے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. غصے سے، احساسات سے، جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے. اب ہم مثلا معصوم نہیں ہے، ایک بات کرتے ہیں، اگر وہ بات غلط ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں خود یہ کہتا ہوں سب سے زیادہ گناہگار آدمی ہوں، بلکہ میں نے تو اپنے وجود میں کوئی مثبت چیز نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ جرأت مجھ میں ہے کہ اگر میں غلطی کروں تو پھر اس غلطی پر اقرار بھی کر سکتا ہوں. پھر یہ نہیں ہے کہ میں اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ہزار اور گناہوں کا مرتکب ہو جاؤں. بھائی ابھی مجھ سے بھول گیا ہے کہ کس مرجع کے متعلق شہید مطہری نے فرمایا ہے، مرحوم شیخ انصاری ہیں یا مرحوم شیرازی بزرگ، کہ جب وہ درس فرماتے تھے، جب طالب علم اعتراض کرتی تھی اور ان کو جواب نہیں آتا تھا تو زور سے کہتا تھا تاکہ پورا مجمع سن سکے کہ نمی دانم، اس لیے کہ وہ سب کو یہ سنانا چاہتے تھے کہ بابا میں نہیں جانتا، اور جس کو نہیں جانتا میں اس کو نہیں چھپا سکتا. اور ہم میں یہ کمزوریاں ہیں کہ اگر ایک مطلب کو نبی سمجھتا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھ سے سوال کر لے تاکہ ان لوگوں میں میری عزت اور شان میں کمی نہ آئے اپنی طرف سے کچھ کہتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے. ہم اگر کوئی بات کرے غلط ہو، مجھے احساس ہو گیا، میں خود آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، اگر آپ نے مجھے تذکر دے دیا پھر بھی ہم خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چونکہ فلان میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، میں نے یہ کہہ دیا تھا، اب جو بھی ہو مجھے یہ کرنا ہے، غلط ہے. ہمارے بڑے بڑے مراجع جب ایک مرتبہ فتویٰ دیتے ہیں لیکن بعد میں ایک سال، پانچ سال، دس سال بعد ان کا فتویٰ بدل جاتا ہے تو رسالے میں لکھتا ہے. جب اتنے بڑے بڑے مراجع کوئی مثلا پرواہ نہیں کرتی، اگر ان کی رائے میں تبدیلی آ گئی تو آپ کیا، اور میری رائے میں اگر تبدیلی آ گئی یا ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے جو ایک سال پہلے، دو سال پہلے فیصلہ کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، تو ہمیں بھی برملا اقرار کرنا چاہیے. اب اس زمن میں یہاں آتا ہوں، کچھ وضاحت دینا چاہتا ہوں. پہلی عرض یہ ہے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ایک ایسی تنظیم کا نام ہے جس میں سیاست دیانت سے جدا نہیں، اور یہ تنظیم اس تنظیم میں وہ نقطہ، وہ محور جس کے ارد گرد ہماری سیاست، ہماری اجتماعی، نظامی، اخلاقی سب چیزیں ارد گرد چکر لگاتے ہیں، وہ نقطہ دیانت اور دین ہے۔ برادر عزیز، ڈیموکریسی بہت اچھا لفظ ہے، ہمیں بھی پسند ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، عدالت بہترین چیز ہے کہ انبیاء بھی معاشرے میں عدالتی اجتماعی کی نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر عدالت ہو، اسلام نہ ہو، تو پھر نہ یہ کہ ہم ایسی عدالت کو چاہتے ہیں بلکہ ایسی عدالت کے ساتھ ہم مخالفت بھی کرتے ہیں۔ ہمیں عدالت چاہیے، ہم عدالت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن اسلام اور قرآن کے سائے میں۔ نہ یہ کہ صرف ڈیموکریسی، صرف جمہوریت، صرف عدالت جس میں اسلام و قرآن و اہل بیت کی تعلیمات نہ ہو، نہ۔ تو یہ وضاحت میں نے عرض کیا، یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اس سے میں تو خود ختم ہو سکتا ہوں، لیکن یہ اصل نہیں ختم ہو سکتا۔ اس میں جس طرح کے خدا ایک ہے، اس میں ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح اس اصل میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ کو تحریک کے پلیٹ فارم سے سیاست کی آواز یوں بلند کرنی چاہیے، تحریک نفاذ فکر جعفریہ کی موقف آپ یوں بیان کیجئے، اگر اس سے ہٹ کر آپ صرف سیاست کی بات کرو گے اور اسلام و قرآن و تعلیمات اہل بیت علیہم السلام ان کے ساتھ نہ ہو، سیاست ان کے سائے میں نہ ہو، تو یہ تحریک کی پالیسی نہیں ہے۔ یہ تحریک فرقواریت کی نمائندگی نہیں کرتی، فرقوارانہ تنظیم نہیں ہے۔ یہ تنظیم ایک ایسی تنظیم ہے جس میں اگرچہ یعنی حیدر کرار کے لیے فقہ جعفریہ کا مطالبہ سر فہرست ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المسلمین بھی اپنے اہم فرائض سے سمجھتے ہیں۔ یہ تنظیم اگر شیعہ کے لیے فقہ اہل بیت کے لیے مطالبہ کرتا ہے، تو برادران اہل سنت والوں کے لیے، فقہ حنفیہ والوں کے لیے، اہل حدیث والوں کے لیے بھی اپنے اس مسلک کے مطابق اس مسلک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ برابر این پاس آپ تحریک کے پلیٹ فارم سے یہ بات بھی دوسری بائیوں تک پہنچائی کہ یہ تحریک اہل سنت والجماعت بائیوں کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ یہاں ایک وضاحت کرنا چاہوں کہ جب سے میں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے، مسلسل مجھ سے خط و کتابت کے ذریعے عمومی محافل میں، خصوصی مجالس میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جگہ تحریک نفاذ اسلام یا کوئی اور نام رکھا جائے تو بہتر ہے۔ ہم نے تو البتہ ان کو جوابات دیے ہیں، ان میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہاں آپ کو یہ میں یہاں سے اعلان کرانا چاہتا ہوں، آپ دوسروں تک بھی پہنچائی کہ اس تحریک کا نام یہی رہے گا، اس کے علاوہ دوسرا نام نہیں ہوگا. عرض کیا
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
عرض کیا کہ ہم اتحاد بین المسلمین کی خواہاں ہیں، ہمارا ایک مقصد اتحاد بین المسلمین ہے، جس طرح کہ ہمارے رہبروں امام خمینی متدل حال علی بار بار فرماتے ہیں. لیکن اتحاد بین المسلمین جس میں ہم اپنا شیعی تشخص برقرار رکھ سکے، تو مربوط ہے حکومت کے ساتھ، کچھ مربوط ہے ہمارے ساتھ. وہ جو ہمارے ساتھ مربوط ہیں ان کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے. ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطباء، ہمارے اہل قلم، ہمارے اہل زبان، جس کی جو توفیق ہے اپنی توفیق کے مطابق فکر جعفریہ کو لوگوں تک پہنچائیں، کہ ہم خود اپنے گھروں میں اپنے اوپر فکر جعفریہ نافذ کر لیں. جس طرح کہ پہلے تقاریر میں بعض بھائیوں نے اپنی تجاویز میں پیش کیا، خمس ہے، زکاتی نظام ہے، اندرونی خانہ مثلا دوسری نماز و روزہ و حجاب وغیرہ وغیرہ، ان کی ہم پابندی کریں. اور ساتھ جو حکومت سے ہمیں لینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بات بھی کریں. جس طرح کہ پہلے سے تاریخ یہی پالیسی رہی ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ بات چیت کا دروازہ اب تک بند نہیں کیا ہے، لیکن اگر ہم صرف بات پر، افہام و تفہیم پر بات کو چھوڑتے ہیں، تو پھر تو ہمارا یہ جو سن 1979 سے تجربہ ہے، تو ہم نے اسے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں لیا ہے. پر ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ احتجاجات کر لیں. البتہ احتجاجات وقت و حالات و شرائط کو مد نظر رکھا. اب اس وقت مثلا یہ جو شریعت بل ہے، خب یہ بھی فکر جعفریہ کے ساتھ مربوط ہے. اس سلسلے میں جب انہوں نے شریعت بل پیش کیا، تو خود بندہ اور دوسرے رفقاء جو آپس میں بات چیت ہوئی، ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ خامخواہ لوگوں کو مشغول کرنے کے لیے یہ انہوں نے غبارہ چھوڑ دیا ہے. لذا ہم نے جدیت کے ساتھ پہلے دن اس کا نوٹس نہیں لیا، لیکن بعد میں ہمیں احساس ہو گیا کہ جیسا بھی ہو ہمیں تحریک کے پلیٹ فارم سے اپنے موقف کو اور فکر جعفریہ کا نقطۂ نگاہ پیش کرنا ہے. تو اس سلسلے میں مولانا ساجد علی شاہ صاحب کو پنڈی سے ہم نے بلایا، اور میں جب پنجاب کے 4 ضلعوں کا دورہ ختم کر کے ملتان سے جامعۃ المنتظر حاضر ہوا، اور ادھر قبلہ سید صفدر حسین نجفی حفظہ اللہ تعالی، اور سید حافظ ریاض حسین قبلہ، اور سید کرامت علی شاہ صاحب قبلہ، اور دوسرے علماء، اور ہمارے کچھ نوجوان جن کے نام ابھی مجھے یاد نہیں ہیں، وہاں پر جمع ہو گئے. 2-3 وکلا بھی انہوں نے بلائے تھے جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے. وہاں پر بحث ہو گیا اور ایک مسودہ تیار ہوا. پھر اس کے بعد طے یہ ہو گیا کہ وکلا کا ایک پھر میٹنگ ہوگا، اور پھر اس کے بعد 22 مارچ کو وفاق علماء شیعہ کا جو سالانہ کنونشن ہوگا، جس میں پورے ملک سے نمائندے علماء آئیں گے، تو وہاں پر وکلا کے ساتھ ایک مشترکہ میٹنگ ہو، اور اس کے بعد آخری شکل اس کو دے کر حکومت کی طرف بھیج دے. چونکہ میں اس وقت وفاق علماء شیعہ کے اندرونی جلسے میں مسجد میں تھا اور بعض علماء اور بعض وکلاء کا جو میٹنگ ہوا تھا اس میں میں شریک نہ ہو سکا. لیکن بعد میں جب میں گیا تو قبلہ مولانا سید صفدر حسین نجفی نے پون پہ بات کی کہ ابھی اس کو کس کے پاس بھیج دے. تو میں نے پون سے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ایک اس کے نام پہ اور اس کے علاوہ دوسروں کے جو مسئولین حکومت کے ان کو بھی ایک ایک کاپی بھیج دیا جائے. اور اس میں ہم نے صاف یہ کہہ دیا تھا کہ ہر یام پر اسلامی نظام اور شریعت کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم شریعت بل کے مخالف نہیں ہیں, لیکن چونکہ یہ شریعت بل ایک فقہ کے اہلوں کے لیے ترجمانی کرتا ہے اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے, لذا ہمارے لیے یہ قبول نہیں ہے مگر ترمیمات کے ساتھ, مگر اصلاح کے ساتھ, اور ہم نے اپنی طرف سے اصلاحات کر کے ان کے ہاں بھیج دیا ہے. تو اب اس سلسلے میں وفاق علماء شیعہ کے نمائندے قبلہ سید محمد عباس نقوی نے یا دوسرے برادران نے جو یہ سوال اٹھایا تھا کہ تحریک کا پلیٹ فارم تحریک کا مثلا موقف کیا ہے, ہمارا موقف یہ ہے اور ہم نے اپنے انٹرویو میں اور اپنی تقریروں میں بار بار مختلف جگہوں میں اس موقف کا اعلان کیا ہے. اور ساتھ نو ترمیمی بل ہیں یا دپے 227 مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کے ساتھ حکومت وقت نے جو معاہدہ کیا تھا تو انہوں نے پھر چالاکی کر کے دھوکہ کر کے یہ کیا کہ چونکہ اس وقت حساس مسئلہ اس روز زکات کا تھا اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ فقہ جعفریہ کو پبلک لا میں تحفظ دی جائے, انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, زکات و عشر کو پبلک لا سے نکال کر پرسنل لا میں داخل کیا, اس کے بعد مثلا کہہ دیا کہ چلو شیعوں کو ہم نے عشر زکات سے مستثنا کیا, اور یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. لذا ہم اس 227 ترمیم کی درستی چاہتے ہیں, یعنی ایسی درست کیا جائے جس میں فقہ جعفریہ کو پبلک لا میں تحفظ دیا جائے. اس کے علاوہ کہ اس کے لیے بھی آپ نے رپورٹ سن لی, اب ہمیں ایک صرف عملی قدم اس کے لیے اٹھانا ہے تحریک پلیٹ فارم سے, وہ یہ کہ ہم ذمہ دار افراد جو وقت بھی دے سکے اور کام بھی کر سکے ان کا ایک فائنل بناتے ہیں جو مختلف شہروں میں ہوں گے. اگر کسی شہر میں عزاداری کے متعلق کوئی مسئلہ ہو, ایک تو انشاءاللہ محرم اور سفر سے پہلے ہی آپس میں میٹنگ کریں گے, اور اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہو جس شہر میں تو یہ افراد مرکز کے ساتھ مربوط ہوں گے اور ان کے ذریعے ہم وہاں پر اور یہ مرکز کے ذریعے عزاداری سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں گے. بھلے ایک اور مسئلہ جو اس وقت ہمارے لیے درپیش ہے فقہ جعفریہ کے سلسلے میں, وہ کوئٹہ کے اشراء کی رہائی کا مسئلہ ہے کہ یہ بھی اب تک ہم نے پرامن ذرائع جتنے ممکن تھے آزمائے لیکن ہم نے کوئی خاص نتیجہ نہ نکالا. تو اب ہاں مجبور ہے کہ اپنے مظلوم بھائیوں کو رہائی کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھائے. اس سلسلے میں جو تجاویز آئی تھی کل یا مثلا آج, ان کی روشنی میں ہاں یہ فیصلہ کرتے ہیں, اور ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم عملی جامہ پہنائے. سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ یکم مئی کو کوئٹہ کی طرف ایک لانگ مارچ کیا جائے گا. پہلے تاکہ حکومت پر اتمام حجت ہو جائیں ہم 20 کو علماء اور معززین و بزرگ قومی اشخاص کا ایک دستہ جو انشاءاللہ 14 معصوم کے نام کے مناسبت سے 14 افراد پر مشتمل ہوگا کوئٹہ کی طرف روانہ ہو جائے گا, جو وہاں پر اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ, سنی علماء کے ساتھ اور وہاں کے جو شہداء ہیں ان کے ورثہ کے ساتھ, معلولین کے ساتھ, اشراء کے ساتھ ملاقات کریں گے. اگر وہاں کے انتظام